الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم اب شاید ایک ہی دن کا فاصلہ ہو یا دو دن کا فاصلہ ہو رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں جس کا جتنا زیادہ ایمان قوی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ رمضان کا اہتمام کرتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے سے یعنی جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں تو مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں رجب کے مہینے سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان رجب اور شعبان میں اے اللہ ہمارے لیے برکت دے دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے اب شاید کل پہلی تراویح ہو جائے اور کل نہیں تو پرسوں تو ہونی ہے بس تراویح کا آغاز ہوتے ہی بلکہ سورج ڈوبتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے رمضان شریف کی یہ رمضان کے نام سے ہی ظاہر ہے رمضان نکلا ہے رمز سے رمز اس کے معنی ہوتے ہیں جلانا یا جھلسا دینا اور توجیز کی یہ کی گئی ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے روزے رکھے تراویح پڑھے صدقات دے زکوٰۃ اگر فرض ہو تو زکوٰۃ دے تسبیحات پڑھے درود شریف استغفار وغیرہ اخلاص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و شہر اللہ رمضان و شہر اللہ رمضان و شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جب اللہ کا مہینہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی لگتی ہے فرمایا قل کل یعمل علی شاکرتہ یہ آیت ہے یہ آیت کا جز ہے فرمایا یہ سب سے زیادہ پر امید آیت ہے پوچھا گیا کیوں کہا کہ اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہر آدمی عمل کرتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق جیسے اس کی طبیعت جیسا اس کا مزاج ویسے ہی اس سے عمل ہوتے ہیں تو مجھے تو یہ آیت پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر خود ہی حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر رحمت کو خود ہی فرض کر لیا ہے. كتب على نفسه الرحمه, یہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے. كتب على نفسه الرحمه سبقت رحمتی غضبی, عرش الہی پر یہ جملہ اللہ نے لکھوا دیا کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی, مقابلہ ہوا تو میری رحمت آگے بڑھ گئی, غضب پیچھے رہ گیا. تو جب اللہ کی طبیعت ہی یہی ہے, مزاج ہی یہی ہے رحمت کا, تو مجھے سب سے زیادہ پسند یہ آیت ہے, قل کل یعمل علی شاکلتی. جس اللہ کا مزاج, جس اللہ کی طبیعت رحمت کی ہو, جس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہو, تب بتائیے کوئی عبادت اللہ پہ فرض ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض کر لی رحمت, اپنے اوپر فرض کر لی, مجھے تو رحم ہی کرنا ہے. الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, یہ وہ جملے ہیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, یا تو پڑھنا ہوتے ہیں یا سننے ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم, رحمان کے معنی عام الرحمن, اور رحیم کے معنی تام الرحمن. یہ تعریف فرمائی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. رحمان کے معنی عام الرحمن, اور رحیم کے معنی تام الرحمن. لہذا رحیم, مخلوق کو رحیم کہا جا سکتا ہے. تام الرحمن کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اللہ نے رحم کی صفت دی ہو, وہ اپنی پوری رحم کی صفت استعمال کر کے اور کسی کو معاف کر دے, کسی پہ رحم کر دے, تو ایسا ہو سکتا ہے. لہذا اسی وجہ سے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحیم کہا گیا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. یا رحیم کا اطلاق حضور پر ہوا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تام الرحمہ ہے ہمارے نبی, جتنی اللہ نے ان کو صفت دی ہے رحم کی, یہ اتنا استعمال کر کے مخلوق پہ رحم فرماتے ہیں, اور یہ ممکن ہے. لیکن رحمان کے معنی عام الرحمہ, ایسی ذات جس کی رحم کی صفت کائنات کی ہر ہر چیز کو محیط ہو, گھیرے گھیرے ہوئے ہو, کائنات کی ہر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو, عام الرحمہ, ہر چیز کو عام ہو. یہ الفاظ سوائے اللہ کے کسی اور پہ صادق نہیں آتے. وہ عام الرحمہ جس کی رحمت کائنات کی ایک ایک, وسیعت رحمتی ورحمتی وسیعت کل شیء, یہ بھی فرمایا اللہ نے, یہ بھی فرمایا ورحمتی وسیعت کل شیء, یہ بھی فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ بھی فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وسعت ورحمتی وسعت کل شیء, میری ہر, اللہ خود فرما رہے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو شیطان سے کہیں ملاقات ہو گئی راستے میں. اس نے کہا میں قرآن کی ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. وہ کیسے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیسے, تو اس نے کہا قرآن کی آیت ہے ورحمتی وسیعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں, شیطان ہی صحیح, ہوں تو کوئی چیز تو ہوں. تو میرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تیرے اوپر تو قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی. تو یہ تو قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی. اور رحمتی وسیعت کل شیء. بھائی میں بھی تو کوئی چیز ہوں، جب میں کوئی چیز ہوں تو میرے اوپر رحمت کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں، دوسری طرف میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر تو میری لعنت برستی رہے گی. تو علامہ محی الدین ابن عربی کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چل پڑے. اور یہ مریدین کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ شیطان کے وساوس کا واحد علاج یہی ہے کہ توجہ مت دو، کوئی توجہ مت دو، جتنی توجہ دو گے اتنا پریشان کرے گا، لہذا جاؤ چلو اپنا راستہ لو. یہ تعلیم دینا مقصود تھی، لہذا اس کو جواب یہ نہیں کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، جواب دیا، جواب دے سکتے تھے لیکن جواب دیا نہیں. یہ تعلیم دینا مقصود تھی کیونکہ متعلقین ساتھ تھے، مسترشدین مریدین ساتھ تھے، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ شیطان کے وساوس کا علاج یہ ہے، کوئی توجہ نہ دو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے علامہ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر، اور جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر ہمیں غصہ آ جائے اور ہمیں طاقت ہو اس کو 100 جوتے اور 100 ڈنڈے مارنے کی اور ہم ماریں 10 یا 15، تو یہ 85 یا 90 ڈنڈے نہ مارنا یہ بھی تو رحمت ہے. کسی پر ہمیں غصہ آ گیا، ہماری طاقت ہے، توانائی اتنی ہے کہ اس کو 100 ڈنڈے لگا سکتے ہیں، تھکیں گے نہیں، تھکن نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں دکھیں گے 100 ڈنڈے لگانے کے بعد میں، تو ہم نے لگائے 10، تو یہ 90 ڈنڈے نہ لگانا یہ بھی تو رحم ہے. جتنی سزا اللہ تعالی شیطان کو دیں گے کیا اس سے زیادہ پر قادر نہیں ہے اللہ تعالی؟ جتنی شیطان کو سزا دی جائے گی اس سے زیادہ پر قادر ہے اللہ تعالی، لیکن اتنا نہ دینا یہ بھی رحمت ہے. تو کہاں یہ آیت غلط ہوئی؟ اور رحمتی وسیعت کل شیء، یہ جواب تھا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہیں، اسی کے معنی رحمان، عام الرحمہ، جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو. یہی وجہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اہل تقویٰ پر رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول 10 دن، شروع کے 10 دن رحمت ہیں. اس کی تشریح یہی کی گئی ہے کہ پہلا جو اعلیٰ طبقہ ہے اس امت کا، نیک لوگوں کا، متقین کا، ان پر شروع سے رحمت برسنے کا آغاز ہو جاتا ہے. بس دوسرا طبقہ گناہگاروں کا ہے، اور نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، دونوں بین بین ہیں، دونوں کے درمیان رہتے ہیں، نیک عمل بھی ہو جاتے ہیں ان سے لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی 10 دن کا مجاہدہ کرنے کے بعد. 10 دن تک یہ پرہیزگاری سے رہیں، تقویٰ سے رہیں، گناہوں سے بچیں. جن گناہوں کو یہ کیا کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی گناہوں سے اجتناب شروع کیا، 10 دن کا مجاہدہ کر لیا، تراویح، روزہ، تقویٰ، اللہ تعالیٰ اس 10 دن کے مجاہدے سے 11ویں روزے کو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ گناہگار، اتنا گناہگار کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، 20 دن کے روزے، تراویح، مجاہدے کے بعد اس کی بھی آزادی ہو جائے گی جہنم سے. یہ مطلب ہے وہ اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار، اس کا آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں. جہنم سے آزادی اسی کو ملا کرتی ہے جو جہنم کا قیدی بن چکا ہو، جس کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہو، جہنم کی سزا اس کے لیے مقدر کی جا چکی ہو. تقدیر بھی 2 طرح کی ہے، ایک تو تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے. ایک تقدیر وہ ہے جس کو معلق رکھا جاتا ہے، ہاں ویسے تو جہنم کا فیصلہ ہے لیکن اگر اس نے فلاں عمل کر لیا تو یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا. فلاں عمل کر لیا, فلاں نیک کام کر لیا, فلاں نیک کام کر لیا, فلاں اچھا کام کر لیا, تو یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا. اگرچہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن واپس لے لیا جائے گا. یہ تقدیر معلق ہے, ایک تقدیر مبرم ہے جو طے ہو چکا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو وہ لوگ جو جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی رمضان کی عبادت کی وجہ سے, اس کی برکت سے ان کی بھی جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے. اور رحمت کا تو اندازہ تو لگائیں, جو ایک گھونٹ لسی پلا دے کسی کو, یعطی اللہ ھذا الثواب علی مفقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. ایک گھونٹ لسی پلا دے, ایک گلاس نہیں, ایک گھونٹ لسی. اور لسی بھی وہ نہیں جو ہم پیتے ہیں باقاعدہ گھوٹ کر اور پیڑے ڈال کے اور بالائی کا ایک ٹکڑا ڈال کے, وہ والی لسی نہیں, اور چینی بھی ڈال کے کئی چمچے اور گاڑی. یہ لسی نہیں تھی حضور کے دور میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کے دور کی لسی کیا تھی وہ بتاتا ہوں آپ. دودھ میں پانی ڈال دیا, یہ لسی بن گئی, بس اس کو پتلا کر دیا جاتا ہے, جس کو آج کل ہم کچی لسی کہتے ہیں, جو آم کے بعد پی جاتی ہے, کچی لسی کہہ دیتے ہیں اس کو. دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیا جاتا ہے, اس کو پتلا کر لیا جاتا ہے, یہ لسی. اصل لسی کی حقیقت یہی, اور یہ سارے چونچنے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں مروج ہے. حضرت نعمان یہاں مکران کے ساحل تک تشریف لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی یہاں کی عورتوں نے ان کے لیے روٹیاں بھجوائیں, تو فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت رومال ہے. ان کو کہا گیا حضرت یہ رومال نہیں تو روٹیاں ہیں. واہ اچھا اچھا اچھا. وہ عرب کی عورتیں جو بس یوں وہ کیا اور ڈال دی پکنے کے لیے, تو الٹی سیدھی ویسی روٹی ہوتی تھی, ایسی تھوڑی ہے ہمارے یہاں چوچلے ہوتے ہیں بھوسے کے ساتھ. اس میں تنکے بھی ہوتے تھے, تنکے جو ہم کھانا پسند نہیں کرتے, جو پیٹ کے لیے مفید ہیں, بھوسی جس کو کہتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے تنکے بھی ہوتے تھے, اور اس کی گولائی بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں کی ہوتی ہے. لہذا حضرت نعمان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے, واہ واہ کتنے خوبصورت رومال. میں رومال ان سے کہا گیا رومال نہیں, یہ تو روٹیاں ہیں. تو ایک گھونٹ لسی پلانے پہ مغفرت, او تمرتیں یا ایک چھوارا کھلانے پر مغفرت, پوری پوری اچھی طرح سیر کر کے افطاری نہیں, صرف ایک چھوارا یا ایک کھجور. او شربتیں میں ماں یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر مغفرت. ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له واعتقه من النار. اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کر دیا کسی نے کہ یار روزے کا مہینہ ہے, چلو اس سے آج کام کم لیتے ہیں, رمضان جب تک ہے اس سے کام کم لیتے ہیں, سیلز مین بڑھا دیے, ہے نا, سیلز مینوں کی تعداد بڑھا دی, تین چار اور رکھ لیے حسب ضرورت. کیا وجہ, کیا اس نیت سے, نیت صحیح کر لیں. ہم نیت کر رہے ہیں کام زیادہ ہوگا نا, اس لیے ہم رکھ رہے ہیں. ایک بزرگ نے دیکھا اپنے ایک مرید کو کہ اس نے کھڑکی بنوائی روشن دان, پوچھا کیوں بنوایا, اس نے جواب دیا حضرت اس لیے کہ ہوا آنے کے لیے میں نے یہ روشن دان بنوایا ہے. فرمایا ہوا تو ویسے ہی آنی تھی, تم یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز آئے گی, یہ نیت کرتے تو ثواب ملتا رہتا. ہم نیت کیا کرتے ہیں, یہ کام بہت بڑھ گیا ہے, اب سیزن آ رہا ہے تو ہم سیلز مینوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. اللہ کے بندے یہ نیت کرو کہ جو موجودہ سیلز مین ہے نا, جو پہلے سے, ان کا کام ہلکا ہو جائے تو مغفرت ہو جائے گی اس نیت پر. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. جو اپنے مملوک یعنی غلام, یا آج کل کے دور میں ملازموں کا اطلاق بھی اسی پہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ماتحت, اصل علت ماتحت ہونے کی, ماتحت ہونے کی علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے. تو اپنے ماتحت کے بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کر دے, اس کی بھی مغفرت. تراوی پر مغفرت, روزے پر مغفرت, لیلۃ القدر کے قیام پر مغفرت. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے پہ مغفرت, تراوی پہ مغفرت, لیلۃ القدر پہ مغفرت. پھر ایک روایت کے مطابق روزانہ افطار کے وقت مغفرت کی جا رہی ہے. جہنم سے جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی تھی ان کے لیے ان کی مغفرت کی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, رات کے وقت مغفرت ہو رہی ہے. روزے داروں روزے کے افطار کے وقت مغفرت کی جا رہی ہے. اور ہر مومن ایمان والے کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے, یہ بھی اعلان ہے. ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں. اس لیے ہم یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا کریں, ایک دعا دن میں کر لیں ان الفاظ کے ساتھ اور ایک دعا رات میں ان الفاظ کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کے حبیب نے جو وعدہ فرمایا کہ ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے, میں وہ والی دعا مانگ رہا ہوں جو دن میں قبول ہوتی ہے. رات میں ان الفاظ کو پھر دہرائیں گے, نہ وہ جو رات کا وعدہ ہے آپ کے حبیب نے فرمایا میں وہ والی دعا مانگ رہا ہوں, اس دعا کو وہ والی دعا بنا دیجئے جو رات کو ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو تراوی میں مغفرت, روزے داروں کی روزے کے وقت مغفرت, پھر لیلۃ القدر پر مغفرت, لیلۃ الجائزہ میں مغفرت. یہ انعام کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, حدیث میں اس کو فرمایا گیا لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات. جائزہ انعام کو کہتے ہیں, یہ انعام کی رات ہے. صحابہ نے عرض کیا, کیا صحابہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. صحابہ نے عرض کیا کیا یہ لیلۃ الجائزہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, شب قدر کی فضیلت الگ ہے. لیلۃ الجائزہ تو یہ ہے کہ مزدور نے مزدوری کر لی, سارا رمضان اس نے روزے رکھے, تراوی پڑھی, اب اس کی مزدوری دی جا رہی ہے, یہ الگ ہے. لیلۃ القدر الگ ہے, لیلۃ الجائزہ الگ ہے. بتائیے بھائی کتنی چیزیں جمع ہوئی. پھر ایک فرض, من ادا فریض وطن فی کانا کمن ادا فریض وطن من ادا من تقرب فی بخصلت من الخیر کانا کمن ادا فریض وطن فی ما سوا. جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرے کسی بھی نیکی سے, کوئی بھی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے, ہر وہ عمل جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو, جس کو نیکی کہا جاتا ہو, کسی نے کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جس کو نیکی کہا جائے, جس پر نیکی کا اطلاق ہو جائے, تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا. غیر رمضان میں فرض ادا کیا, اور فرض کا مقام وہ ہے ساری زندگی آدمی نوافل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, اس درجے کو نہیں پہنچ, ان نوافل پڑھنے سے اس کو جو ثواب ملے گا اور جو درجات ملیں گے بے شک ملیں گے, لیکن یہ اس درجے کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جو ایک فرض کی ادائیگی سے ملتے ہیں. ایک فرض کی, ساری زندگی نوافل پڑھے اور ایک فرض ادا کرے, ساری زندگی کے نوافل ایک طرف اور ایک فرض ادا کر لیا, ایک فرض, وہ ایک طرف ہے. اور رمضان میں کوئی بھی نیکی کر لی تو فرض کا ثواب. ومن ادا فریض وطن فی کانا کمن ادا سبعین فریض وطن فی ما سوا, جو ایک فرض رمضان میں ادا کرے اس کے لیے ایسا ثواب ہے جیسے 70 فرض اس نے ادا کیا ہو. 70 فرض غیر رمضان میں, 70 فرض ادا کرنے سے جس مقام پہ پہنچے گا رمضان میں, ایک فرض سے اس مقام پر پہنچ جائے گا. تو یہ وہ مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ عمل تھوڑا سا ہوگا اور اجر بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. خوب 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 اللہ تعالیٰ اجر دیں گے, تھوڑے وقت میں کمائی زیادہ. جیسے دنیا کا سیزن ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے ایک مہینے میں وہ کئی جو دوسرے ان کے سیزن کے علاوہ کے جو اوقات ہوتے ہیں جتنی کمائی وہ کئی مہینوں میں کرتے ہیں وہ ایک مہینے میں سیزن میں وہ اتنی کمائی ہو جاتی ہے سیزن والوں کی. تو یہ بھی سیزن ہے نیکیوں کا, مغفرت کا, رحمت کا. تو بہانے بہانے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں مغفرت فرماتے ہیں, بہانے بہانے سے. اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ پر جہاں مغفرت ہو رہی ہو, لسی پر یا پانی پر یا ایک چھوارے پہ مغفرت ہو رہی ہو, تراوی پہ ہو رہی ہو, روزے رکھنے پر ہو رہی ہو, لیلۃ القدر میں قیام کرنے پر ہو رہی ہو, ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے پر ہو رہی ہو, اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت اللہ فرما رہے ہوں پھر بھی کسی کی مغفرت نہ ہو. رحم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له. ناک خاک آلود ہو سے مراد یہ کنایا ہے ہلاکت سے. ہلاک ہو وہ شخص, ہلاک ہو وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آ کر الفاظ فرمائے تو حضور سے فرمایا کہ آپ آمین کہیے اس پر, آمین کہلوائی گئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بدعا اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمین, یہ دونوں مل کر کہاں تک پہنچیں گے؟ سید الملائکہ کی بدعا اور سید الرسل سید الکائنات کی آمین, دونوں ہستیاں بڑی اور بزرگ, ایک کی بدعا اور ایک کی آمین, تو یہ بدعا کتنی سخت ہو گئی اور کیا تردد رہ گیا آگے. یہ اگر کسی کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کو اس بدعا کے لگنے میں اب کیا تردد اور کیا شک رہ گیا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس بدعا سے بچنا چاہتے ہو, اس نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو چار کام ایسے ہیں جن کی اس مہینے میں تم کثرت کرو. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ بِأَرْبَعِ خِصَالِ, وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ بِأَرْبَعِ خِصَالِ. اے میری امت کے لوگوں چار کام تم اس مہینے میں کثرت سے کر لو تم اس نقصان سے بچ جاؤ گے, اس بدعا سے بچ جاؤ گے. خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, ان میں سے دو کام ایسے ہیں جن سے تم جن کو کر لینے پر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے, تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا. اور دو کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر تمہاری نجات ہی نہیں ہو سکتی, تمہارا بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا, تمہارا کوئی کام بن ہی نہیں سکتا. دو کام ایسے ہیں. وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا, دو کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا, تمہارا کوئی کام نہیں بن سکتا. اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم, وہ دو کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور استغفار پڑھو. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور استغفار پڑھو, استغفار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت, یہ دو جو چیزیں ہیں نا یہ قرآن میں بھی ساتھ آئی ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سورہ محمد میں یہ عجیب آیت ہے جس میں یہ دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ذکر فرمائی ہیں. اس حدیث میں بھی ساتھ آ گئی, اس آیت میں بھی ساتھ آ گئی. پھر ایک روایت میں شیطان نے یہ کہا اہلکت الناس بالشہوات, میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا, تباہ و برباد کیا, لیکن لوگوں نے فَأَعْلَقُونِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ. یہاں بھی دونوں چیزیں ساتھ آگئی. شیطان نے کہا, خود ہی اس نے اپنا بھانڈا پھوڑ دیا, شیطان نے خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑ دیا. میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا. لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا. لو بھائی, اب یہ راز فاش ہو گیا, اب کیا چاہیے؟ یہاں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں, لا الہ الا اللہ استغفار, اس آیت میں بھی ساتھ ہیں, اس روایت میں بھی ساتھ ہیں کہ دیکھو چار چیزوں کی اس میں کثرت کرو, ان میں سے دو یہ ہیں, لا الہ الا اللہ اور استغفار. قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ جو سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے بالآخر کھلے گا, گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے, عاقبت بینی ازاں در ہم سرے. حضور المولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے, عاقبت بینی ازاں در ہم سرے, تو بالآخر تم یہ بھی دیکھو گے کہ اس دروازے سے ایک سر باہر آئے گا, ایک سر باہر نکلے گا اور پوچھا جائے گا, ہاں بھائی کیا بات ہے, کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ لہذا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرنا یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور جب سخی, دنیا کے سخی اپنا دروازہ کھولتے ہی ہیں, کھٹکھٹانے والے کے لیے اپنا دروازہ کھولتے ہیں, اس کی مراد پوری کرتے ہیں, تو ان سخیوں کو بھیک کس نے دیے سخاوت کی؟ اللہ نے دیے. جس کے ذریعے, جس مال کے ذریعے یہ سخاوت کرتے ہیں, وہ مال کس نے دیا ان کو؟ وہ بھی اللہ نے دیا. وہ صفت جس کے ذریعے یہ سخاوت کرتے ہیں, سخاوت کی صفت, وہ بھی اللہ نے دی ہے, مال بھی اللہ نے دیا ہے. یہ تو پورے ہی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. لہذا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرنا یہ باب رحمت پر تیرے اے شاہ جاں دے رہا ہوں دستک آہ و فغاں. حضرت والا کا شعر ہے یہ رحمت اللہ علیہ کا, بہت پیارا شعر ہے. باب رحمت پر تیرے اے شاہ جاں دے رہا ہوں دستک آہ و فغاں, کہ اللہ میں آپ کی رحمت کے دروازے پر اپنی آہ و فغاں کی, اپنے رونے اور اپنے نالوں کی دستک دے رہا ہوں. یہ دو کام تو یہ ہو گئے, لا الہ الا اللہ اور استغفار, اور دو کام کیا ہیں؟ واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار. دو کام جو جن کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا, ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا, جو انتہائی ضروری ہیں, وہ ہے جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. بس یہ چار کام ہوئے. یہ چار کام کثرت سے کرنا, اور ایک جملہ یاد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, بلکہ اس سے بہتر یوں ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کا ترجمہ ہوا, میں آپ سے مانگتا ہوں جنت اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے. اور نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار کا مطلب خالی نون لگا دیا, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا, حمزہ کی جگہ نون آ گیا, بس اب پوری امت کی طرف سے ہو گیا. نیت بھی کر لیں پوری امت کی, ثواب مل جائے گا. امت کے غافلین جو یہ تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوں گے, جو یہ چار کام نہیں کر رہے ہوں گے, ان کی طرف سے بھی ہم کر لیں گے, اللہ ہمیں اس پر اور دیں گے, اور دیں گے, ان کو بھی دے دیں گے, ہمیں بھی اور دیں گے. بہت بڑا سودا ہے یہ, خالی الف اور نون سے فرق پڑ جائے نا. نیت کر لی ساری امت کی, تو جو یہ تسبیحات نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, جو یہ چار کام نہیں بھی کر رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی ہو گیا. اللہ کتنا دیں گے کہ یہ کتنا پیارا بندہ ہے, خود بھی کر رہا ہے, جو نہیں کر رہے ان کی طرف سے بھی مانگ رہے ہیں. ہماری تو ہو ہی جائے گی مغفرت انشاءاللہ. نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے. اور جب ادائیں پسند آ ہی رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو رمضان میں, صرف ایک گھونٹ پانی پلانے کی بھی ادا پسند آ رہی ہے اور مغفرت ہو رہی ہے, ایک چھوارے کی ادا بھی پسند آ رہی ہے اس پر بھی مغفرت ہو رہی ہے. اور جو پوری افطار کرا دے, اچھی طرح افطار کرائے, ومن اشبہ صائماً سقاہ اللہ من حوضی لا یطمئ حتی یدخل الجنہ, جو پوری افطار کرائے, اچھی طرح افطار کرائے, اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. قیامت کے ہولناک دن میں پیاس نہیں لگے گی. وہاں اس ہولناک دن میں پیاس نہ لگنا بھی بہت بڑی نعمت ہوگی, بہت بڑی. یہ پتا اس وقت چلے گا, ابھی پتہ نہیں چل رہا. اس ہولناک دن میں پیاس نہ لگنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی, ورنہ اس نعمت کا ذکر نہ ہوتا یہاں. اگر یہ بڑی نعمت نہ ہوتی تو حضور یہ ذکر نہ فرماتے. معلوم یہ الفاظ جو آپ نے فرمائے نا, جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرا دیا, اس کو اللہ ایسا پانی میرے حوض سے پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. معلوم ہوا اس دن لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. اور اس روزے دار کو افطار کرانے والے کو پیاس نہیں لگے گی, پیاس نہیں ستائے گی. لا یطمئ حتی یدخل الجنہ, یہ اگر بہت بڑی نعمت نہ ہوتی تو حضور یہاں ذکر نہ فرماتے. تو یہ ادائیں اللہ کو پسند آ رہی ہیں, تو کیا پتا یہ ادا بھی پسند آ جائے کہ بس نون لگا کے دعا کریں, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں آپ سے, سب کے لیے, پوری امت کے لیے, ہم پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے وکیل بن کر جنت مانگ رہے ہیں, پوری امت کی طرف سے ہم جنت مانگ رہے ہیں, پوری امت کی طرف سے جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں. بس یہ جملے یاد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو یوں کہہ لیجئے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں, اور اے اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. بس یہ کہتے رہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ چار کام ہمیں کرنے ہیں. یہ چھوٹے سے کام ہیں, اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا. بس اب چلتے پھرتے کہیں آپ جا رہے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, مسجد سے واپس گھر جا رہے ہیں, یہ جملے دہراتے جائیے. اور ایک دعا جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی, جب تک رمضان کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک تو ہم یہی دعا پڑھیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ دعا موقوف کر دیں, اور اب یہ دعا پڑھنی ہے, اللهم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمه لی متقبلا. یہ دعا ایسی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت اہتمام سے اس دعا کو یاد کروایا کرتے تھے صحابہ کو, ایسے یاد کرواتے تھے جیسے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس آیت کے یاد کروانے کا جس طرح اہتمام ہوتا تھا, بالکل اسی طرح اس دعا کو یاد کروایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. سلامتی دو طرح کی ہے, السلامت من الاسقام, بیماریوں سے سلامتی ہو, والسلامت من الذنوب, اور گناہوں سے سلامتی ہو. دونوں طرح کی سلامتی یہاں مراد ہیں. المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, جب مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو سلامتی کا فرد کامل یہاں مراد ہے, اور سلامتی کا فرد کامل روحانی سلامتی بھی ہے اور جسمانی سلامتی بھی ہے, دونوں یہاں مراد ہیں. تو اے اللہ مجھے رمضان کے لیے جسمانی طور پر بھی سلامت رکھیے کہ میں صحت مند رہوں تاکہ روزے بشاشت سے رکھوں, اور روحانی طور پہ بھی سلامتی عطا فرما دیجئے کہ میں جلدی جلدی گناہوں سے پاک ہو جاؤں, بس گناہ نہ کروں, تقویٰ سے رہوں. اللہم سلمنی لرمضان کا یہ مطلب ہے, وسلم رمضان لی, اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے. بعض لوگوں کے لیے رمضان آتا ہے تکلیف، مصیبت، عذاب کا باعث بن کر. جنہوں نے رمضان صحیح نہیں گزارا ان کے لیے تو یہ ان کی تو مغفرت نہیں ہوگی. تو مغفرت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ رمضان ان کے لیے باعث عذاب ہوا، باعث تکلیف ہوا. اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بھی یہ باعث تکلیف ہوتا ہے. یہ سب سے طویل مہینہ ہوتا ہے ان کے حق میں جو گزر کے نہیں دیتا، گزرنے کا نام نہیں لیتا. اور ایک وہ طبقہ ہے جس کے لیے یہ مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں ابھی رمضان کا چاند نظر آیا اور جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مہینہ گزر کیسے گیا. دونوں کے لیے دونوں طبقے ہیں. یہ دوسرا طبقہ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ دعا مانگی، یہ دعا سکھائی، وسلم رمضان علی، اللہ میرے لیے تو آپ رمضان کو سلامتی والا بنائیے، مغفرت والا بنائیے، اجر و ثواب والا بنا دیجیے. وسلم ہلی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیجیے قبولیت کے ساتھ. یعنی میں جتنے بھی اعمال کروں، جتنے بھی رمضان میں اعمال کروں، ان تمام اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دیجیے. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. اللہم سلم رمضان علی، اللہم سلمنی لرمضان، وسلم رمضان علی، وسلمه لی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجئے. جس کو عربی میں نہ یاد ہو سکے اردو میں مانگے، بھائی اردو میں مانگ لے، انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ملے گا. تو رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے تاکہ ہم سلامتی بھی رہیں، ہمیں روحانی بھی جسمانی بھی. رمضان ہمارے لیے خوشخبریوں کا باعث ہو، جب عید کا چاند نظر آئے تو ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو، جہنم سے ہم آزاد ہو چکے ہوں، ہم پر رحمتیں برس رہی ہوں. یہ کب ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا جب رمضان ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیا جائے. وسلم رمضان علی، وسلم لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجئے. خدا نہ خواستہ صحت تو رہی، روزے بھی رکھے لیکن گناہ بھی کرتے رہے، تو ایسا نہ ہو کہ مغفرت کا فیصلہ روک دیا جائے. وسلم لی متقبلا، میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے قبولیت کے ساتھ رمضان کو. سارے کے سارے یہ ایسی دعا ہے، اگر ہم اس کی رٹ لگا لیں، مانگتے رہیں. انما یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ الحا ڈٹ کر مانگنے والے، بار بار دوہرا کر مانگنے والوں کی جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو بار بار مانگیں، بس رٹ لگائیں اس دعا کی، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیں گے ہمارے اعمال پر، سارے اعمال پر، رمضان کی ساری عبادتوں پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. اسی لیے قبولیت کو آخر میں لائے، وسلم لی متقبلا، سب سے آخر میں قبولیت کو لائے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ رمضان ہم سے گزروا لیں. ہم تھوڑی گزاریں گے، اللہ گزروائیں گے. اللہ خود فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ضرور بِضرور ہم اس سے گزروائیں گے ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہوگی. ہم گزروائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ لازم نہیں ہے، متعدی کا صیغہ ہے، متعدی یعنی مطلب یہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ وہ گزارے گا اچھی زندگی پاکیزہ، نہ، ترجمہ یہ ہے، متعدی کا ترجمہ ہوگا، ہم اس سے زندگی گزروائیں گے ایسی. یہ ترجمہ ہے اس کا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ گزروائیں گے. جب اللہ یہ فرما رہے ہیں تو ہم اللہ سے یہی دعا کریں, اللہ ہم کہاں گزاریں گے, آپ گزروائیں گے, آپ گزروا دیجئے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے. ایک دفعہ جمعے میں حضرت نے ہمیں یہ دعا یاد کروائی تھی, بار بار دعا سن لیجئے. اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسی ماں اپنے بچے انفینٹ کی. ولید ہے نا, ولید اس کا انگریزی ترجمہ ہوتا ہے انفینٹ, نیو بورن جو ہوتا ہے, ابھی نو مولود بچے کی جس طرح ماں حفاظت کرتی ہے, ایسے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے. بتائیے کیسے حفاظت کرتی ہے ماں. جو بچوں والے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کس طرح ماں بچوں کو, بچے کی حفاظت کرتی ہے, اپنا آرام, اپنی راحت, رات کی نیند بھی قربان کر دیتی ہے بچے کے لیے, بچے کی راحت کے لیے. ایسے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیجیے. اللہم واقعتن کواقعت الولید. اور دوسری دعا ہے اللہم خذ الی الخیر بناصیتی, یہ بھی حضرت نے ہمیں یاد کروائی تھی کہ اس کو مانگا کرو, اے اللہ ہمیں ہماری پیشانی, ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو, اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف کھینچ لیجئے. اور پیشانی کے بال کب پکڑے جاتے ہیں, بالکل آخری وقت میں جب کوئی باز ہی نہ آ رہا ہو گناہ کی طرف, بالکل ملوث ہو رہا ہو گناہ میں, تو پھر آخری حربے کے طور پر اس کے کپڑے یا جو چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے, بال ہاتھ میں آ جائے, تو بال پکڑ کے اس کو بچایا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. کوئی گڑھے میں گر رہا ہو تو کیا ہم اس کا ہاتھ تلاش کریں گے, ہاتھ پکڑ کے اس کو بچائیں؟ بھائی اس وقت تو اس کے کپڑے, جو کچھ اس کا ہاتھ میں آ جائے وہی پکڑا جائے گا, بال آ جائے تو بال پکڑ کے اس کو روکا جائے گا کہ گڑھے نہ میں نہ گر جائے. تو حضور فرما رہے ہیں اللہم خذ الی الخیر بناصیتی, اے اللہ خیر کی طرف میرے پیشانی کے بال پکڑ کر آپ خیر کی طرف کھینچ لیجیے. تو رمضان میں یہ دعا بھی مانگیں, اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں نا, اس لیے دعا مانگیے. جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں اس پہ مہربان ہو جاتی ہے, وہ بولنا بھی نہیں جانتا, وہ اپنی بھوک کا بھی اظہار نہیں کر سکتا, بیماری نہیں بتا سکتا وہ بچہ, سوائے رونے کے اس کو اور کچھ نہیں آتا. لیکن ماں اس کی کیسے حفاظت کرتی ہے, تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اور یہ دعا دوسری, اللہم خذ الی الخیر بناصیتی, اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں خیر کی طرف کھینچ لیجیے. یعنی ہم گناہ کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم جانا چاہ رہے ہیں گناہ کی طرف, مگر آپ ہمیں ہمارے بالوں سے پکڑ کر خیر کی طرف کھینچ لیجیے. ایسی ہماری حفاظت فرمائیے ہم جو چاہتے ہوئے بھی گناہ نہ کر سکیں. اس کا مفہوم کیا ہوا اس دعا کا, یعنی ہم گناہ کرنا چاہ بھی رہے ہوں آپ ایسی رحمت فرما دیجئے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی گناہ نہ کر سکیں, ہمارا گناہ کا ارادہ ناکام ہو جائے, آپ کی مرضی غالب آ جائے, آپ کی رحمت غالب آ جائے. ہم تو چاہتے ہیں گناہ کرنا, اللہ نہ چاہیں گے, اللہ چاہتے ہیں نہیں میں اس کو متقی بنانا چاہتا ہوں, تو ہمارا چاہنا مغلوب ہو جائے گا, اللہ کا چاہنا غالب آئے گا. اور یہ دعا سکھائی اس لیے ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہم کمزور ہیں, ہماری طبیعت ہی ایسی ہے کہ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں. بس یہ دعائیں ہیں, ان دعاؤں سے ہی ہمارا کام بنے گا. ضعیف لوگوں کا کام تو آؤ بکا سے ہی بنتا ہے, فریاد کرنے سے ہی بنتا ہے. ہم بھی ضعیف ہیں, خلق الانسان ضعیفا, ہمارا کام بھی ان دعاؤں سے بنے گا. اور دعائیں بھی وہ جو یا تو اللہ نے سکھائی یا اللہ کے محبوب نے سکھائی, ایسی مقبول دعائیں ہیں یہ جو میں نے ابھی عرض کی. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور کم سے کم وہ جھلک تو ہمیں نصیب ہو جائے جو ہمارے اکابر جس طرح رمضان گزارا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پورے مہینے کا اعتکاف فرما لیا کرتے تھے, رمضان میں حضرت کا معمول یہی تھا, پورے مہینے کا اعتکاف مسجد میں ڈیرہ ڈال لیتے تھے کہ کہ ایک لمحہ بھی معتکف تو اگر سو بھی رہا ہے تو بھی وہ عبادت میں ہے. اب رمضان سوچئے, جو رمضان میں پورا مہینے کا اعتکاف کر رہا ہو اس کا سب کچھ عبادت میں لکھا جا رہا ہے, اگر وہ لیلۃ القدر سو کر بھی گزار دے تب بھی وہ عبادت میں, اس نے اللہ کا گھر میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے. اعتکاف فرماتے تھے, اس راز کو سمجھ گئے تھے, بس اعتکاف فرماتے تھے پورے مہینے کا, معمول تھا حضرت کا. دوسرا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تراویح سے فارغ ہوئے اور پھر حفاظ باری باری حفاظ سناتے تھے, سحری تک ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے, سوتے نہیں تھے رات کو. آج بھی آپ وہاں حرمین شریفین میں جا کے دیکھیے, بازار رات کو کھلتے ہیں. یہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا اور قرآن سننا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اور یہ سمجھ میں آتا ہے ساری رات دکانداری کرنا اور نہ سونا, تو بازار ہی رات کو کھل رہا ہے, وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جس طرح وہ آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے, اللہ والوں کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ تو جھلک نصیب فرما دے اپنے اکابر کی. اللہ تعالیٰ ہماری اس مہینے میں پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کو ہدایت دے دے. ہاں یہ رمضان میں انشاءاللہ معمول یہ رہے گا کہ عصر کے بعد انشاءاللہ درس حدیث ہوا کرے گا یہیں پر, اور فجر کے بعد کچھ مسائل وغیرہ کا بیان ہوگا اور خانقاہ میں ذکر کی مجلس ہوگی. اسی طریقے سے تراویح کے بعد کچھ تھوڑا سا تفسیر اور خلاصہ بیان کر دیا جائے گا, اور جو اتوار کا جو بیان یہ اس وقت ہوتا ہے مغرب سے عشاء, یہ اتوار کو ہی انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوا کرے گا. ظہر کے بعد, نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ہوا کرے گا رمضان کی حد تک. پھر رمضان کے بعد پھر اسی طرح معمول کے مطابق مغرب سے عشاء کے درمیان بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک.